بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وأجل مسمى عنده ثم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العلي العظيم۔
بسم الله الرحمن الرحيم، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے، اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے، وہ تمہارے باطن اور ظاہر और जो तुम कारोबार करते हो सबको जानता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह अनाम की आयत नंबर 1 से 3 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब मोहम्मद रसा जन्नती। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्स पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी नोट फरमा लें। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahtv.ir। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम नीम निगाह समाअत फरमाएंगे। नीम निगाह के बाद पेश की जाएगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और नात के बाद आप समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम इस्लाम प्लस। और यही प्रोग्राम यानी इस्लाम प्लस हमारी इस वक्त की नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری کے دن واشنگٹن ایک فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی نے خبردار کیا ہے کہ پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں ایٹمی مذاکرات پر آئی اے اے کی نگرانی ختم کر دی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی اپوزیشن جماعتوں پر غیر ممالک سے رقم حاصل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور ہندوستانی سپریم کورٹ نے 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی میں دخل دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ دہلی پولیس کرے گی۔ اب پیش خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی منحوس حکومت کے خاتمے کا دن ہے کہا ہے کہ امریکہ کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری کے دن واشنگٹن ایک فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں امریکہ کی سیاسی تنہائی کو ٹرمپ کا ورثہ قرار دیا اور کہا کہ آج امریکہ اقوام متحدہ، مسئلہ فلسطین، ایٹمی سمجھوتے اور دیگر موضوعات کے سلسلے میں ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کے باعث عالمی سطح پر اکیلا رہ گیا ہے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکی معاشرے کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا ٹرمپ کی منحوس وراثت ہے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پورے 4 سالہ دور حکومت کا نتیجہ ظلم، بدعنوانی اور اپنے نیز دنیا بھر کے عوام کے لیے مسائل و مشکلات کھڑی کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں نکلا۔ صدر جمہوریہ ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کی سرکاری دہشت گردی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے کھل کر اعلان کیا کہ اس نے ایک سینئر فوجی کمانڈر کو جو ایک دوسرے ملک کا مہمان تھا قتل کیا ہے اور اس کے اس کام سے امریکہ کی پیشانی پر سرکاری دہشت گردی کی مہر لگ گئی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے فرانسیسی اخبار لو فیگارو کے اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے کی امریکہ کی نئی حکومت سے مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے مجید تخت روانچی گزشتہ 3 ہفتوں سے تہران میں تھے۔ لو فیگارو کے نامہ نگار کی بات بے بنیاد ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ مذاکرات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی حکومت نے وعدہ خلافی اور قانون شکنی کی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی نے خبردار کیا ہے کہ پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں ایٹمی مراکز پر آئی اے اے کی نگرانی ختم کر دی جائے گی اور معائنہ کاروں کو ایران سے جانا ہوگا۔ قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کے پارلیمانی کمیشن کے سربراہ مشتبہ ذنوری نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ 21 فروری تک پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں ایٹمی مراکز تک آئی اے اے کی دسترس کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ مشتبہ ذنوری نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے اسٹریٹجک قانون کے مطابق اگر یورپی ممالک نے بینکاری مالیاتی نظام پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی تیل کی برآمدات کو معمول پر لانے کے وعدے پر عمل نہ کیا تو 21 فروری کے بعد نہ صرف آئی اے اے کو ایٹمی مراکز کی معائنہ کاری نہیں کرنے دی جائے گی بلکہ ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد بھی روک دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے اپنے اشتعال انگیز پیغام میں کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن اصل تحریک اب شروع ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے بھی اشتعال انگیز بیان دیا ہے اور اپنے الوداعی پیغام میں کہا ہے کہ میں اقتدار نئی حکومت کو منتقل کر رہا ہوں لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس تحریک کی داغ بیل ہم نے ڈالی ہے وہ اصل میں اب شروع ہوئی ہے۔ ادھر امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پیلوسی نے ٹرمپ کے دورے اقتدار کے آخری دن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج سے پورا امریکہ صاف ہوا میں سانس لے گا جو اس کا حق ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ بڑی بے صبری کے ساتھ ٹرمپ کی صدارت کے خاتمے کا انتظار کر رہی ہیں۔ نینسی پیلوسی نے یہاں تک کہا تھا کہ میں ایک ایک منٹ گن رہی ہوں کہ وہ کب جائے گا، میں چاہتی ہوں کہ ٹھگنے کے بال پکڑ کر اور پیروں سے گھسیٹ کر وائٹ ہاؤس سے باہر پھینک دوں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ نے آج تک انتخابات میں اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے اور نہ ہی آنے والے صدر جو بائیڈن کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ عالمی ادارے صحت اور پیرس معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے فرمان کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرے گی۔ فرانس پریس کے مطابق جو بائیڈن کے معاونین نے واضح کر دیا ہے کہ حلف اٹھانے کے فوراً بعد صدر جو بائیڈن 17 فرمان جاری کریں گے جن میں عالمی ادارے صحت اور پیرس معاہدے میں واپسی کا اعلان بھی شامل ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ تارکین وطن ماحولیات اور کورونا وائرس کے حوالے سے نئی پالیسی مرتب کرے گی۔ امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی مسلمان ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر ٹرمپ کی عائد کردہ پابندیاں بھی اٹھا لی جائیں گی جبکہ امریکہ اور میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کا معاملہ بھی روک دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی اپوزیشن جماعتوں پر غیر ممالک سے رقم حاصل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وانا میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کے پسماندہ طبقات کو آگے لانا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا میں اپنے خطاب میں اس علاقے میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج سے اس علاقے میں 3G اور 4G سروس بحال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے عوام نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ دریاسنا وانا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں پر بیرونی ممالک سے رقم حاصل کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی ممالک اپوزیشن کی جماعتوں کی فنڈنگ کرتے رہے ہیں، لیکن باہمی تعلقات کی وجہ سے ان ممالک کے نام نہیں لے سکتا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے اپنے خلاف کرپشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی احتساب بیورو ان کے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکے گا۔ لاہور کی احتساب عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے میاں شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ نیب ان کے خلاف قیامت تک کرپشن ثابت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کو کرپشن نہیں ملے گا، ہر منصوبے میں پیسے کی بچت ملے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان کے خلاف لندن میں ڈیلی میل میں غلط خبر شائع کرائی گئی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی میں دخل دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ دہلی پولیس کرے گی۔ 26 جنوری کو ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے، جس پر حکومت نے عدالت سے مداخلت کی اپیل کی تھی۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو اس معاملے میں سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اس بارے میں فیصلہ دہلی پولیس کو کرنا ہے۔ عدالت نے کسانوں کے وکیلوں سے بھی کہا کہ وہ ان سے کہیں کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر ریلی پرامن طریقے سے نکالیں۔ دوسری جانب کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی ضرور نکالیں گے۔ کسان رہنما راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ ہم دہلی میں ٹریکٹر ریلی ضرور نکالیں گے، دہلی بھی کسانوں کی ہے اور یوم جمہوریہ بھی کسانوں کا ہے۔ ادھر کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان بدھ کو بھی مذاکرات انجام پائے۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب دونوں ہی فریق اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ تینوں زرعی قوانین واپس لیے جائیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ قوانین کو واپس نہیں لے گی، البتہ اس میں ترمیم یا اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان میں کیرل سمیت 5 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بدھ کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ منگل اور بدھ کے درمیان 24 گھنٹے میں صرف کیرل میں 1864 ایکٹیو کیس درج کیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً مزید 10,000 نئے معاملات سامنے آنے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 1,05,00,000 جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 1,52,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں صحتیاب ہونے والوں کی شرح 96% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت نے بدھ کو ایک بار پھر غزہ پٹی کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں اور توپ خانوں نے جنوبی غزہ پٹی کے خان یونس اور شمال میں الزیتون اور بیت حانون کے المغازی اور البریج علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ غزہ پٹی سے مقبوضہ علاقوں میں 3 راکٹ فائر کیے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر، ڈرون اور ٹینک گزشتہ مہینوں میں غزہ پٹی کے مختلف علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ یوم غزہ کے موقع پر ایران کے عصری آرٹ میوزیم کے فلسطین سیکشن میں پوسٹر اور خاکوں کی نمائش منعقد کی جا رہی ہے۔ غزہ اسٹرپ کے نام سے جاری اس نمائش میں ایرانی اور غیر ملکی مصوروں کے بنائے ہوئے 40 پوسٹر اور 40 خاکے نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں، جن میں غزہ کی صورتحال اور اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات اور فلسطینیوں کی استقامت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ 18 جنوری سے شروع ہونے والی یہ نمائش 28 جنوری تک جاری رہے گی۔ دلچسپی رکھنے والے افراد کورونا پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے یوم غزہ کی اس نمائش اور دیگر پروگراموں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے سن 2008 کی 22 روزہ جنگ میں غزہ کے عوام کی استقامت اور پائیداری کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے 19 جنوری کو یوم غزہ کے نام سے منسوب کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، امریکی دھمکیوں کے مقابلے میں ایران نے ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایران میں انجام پانے والی فوجی مشقیں بھی ایران کی دفاعی طاقت کا مظہر ہیں۔ اس تناظر میں سحر اردو ٹی وی کے اینکر محمد مہدی شرافت نے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے گفتگو کی ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔
نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازش۔
ایران کی سمندری اور فضائی حدود کے نزدیک امریکہ کی حالیہ اشتعال انگیزیوں کے محرکات کیا تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو زمان و مکان کے عنوان سے بڑا اہم ہے کہ یہ ٹائم کا جو انتخاب ہے وہ بڑا اہم ہے، کہ اور پھر جس علاقے کو منتخب کیا گیا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے ایک ایسے دور میں کہ جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے بس نکلنے والے ہیں، ان کے احکامات کی بس ایک دستوری ویلیو ہے، اس کے پیچھے کوئی سیاسی پاور نہیں ہو سکتی۔ اس وقت وہ کیونکہ آئینی صدر ہیں ابھی تک چند گھنٹوں تک، تو وہ ظاہر ہے آرڈر دے سکتے ہیں اور فورسز بھی اس پہ عمل کرنے کے لیے یقیناً جو ہے وہ مانیں گی اس کمانڈ کو، لیکن اس کے پیچھے کوئی سیاسی قوت، سیاسی وزن، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا کوئی بڑا مارکر نہیں ہو سکتا کہ جس سے کوئی بڑے اہداف حاصل کر سکے۔ البتہ ٹرمپ کے عنوان سے چونکہ گیملر ہے، جواری ہے، اور ان کے بارے میں یہ خود امریکی میڈیا نے لکھا ہے کہ وہ بلف کرنے کے استاد ہیں، وہ بلف کرتے ہیں، اور جیسے ایک تاجر آدمی ہوتا ہے، جیسے ایک جواری آدمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارڈز آخر تک چھپا کے رکھتا ہے، اور بعض اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن شو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت ٹرمپ کا کارڈ ہے، اور اس کارڈ سے وہ اپنے جو ہے نا مرضی کی گیم جیت لے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اپنے آخری پتے کھیلنے کی کوشش کی ہے، بلف کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس بلف کے اندر جو ہے وہ اپنی اس تمام ناکامیوں کو کہ جو اسے 4 سال جن سے گزرے ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے، یا کم از کم اس طرف توجہ، تاکہ لوگوں کی توجہ اور مسائل پہ رہے اور ان ناکامیوں کی طرف نہ رہے، کہ اس نے ٹرمپ نے پوری کوشش کی اپنے اس دور اقتدار میں کہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے، چاہے وہ ایٹمی معاہدے کے عنوان سے ہو، چاہے علاقے کے اندر جس انداز سے انہوں نے مختلف اقدامات کیے، حتیٰ خود حاج قاسم سلیمانی کی شہادت، اور جس انداز سے انہوں نے عربوں کو اور خطے کے ممالک کو استعمال کیا، ان کی خواہش اور کوشش تو یہی تھی کہ ایک محاصرہ تنگ کریں گے، مقاومت کو کمزور کریں گے، اپنے اتحادیوں کو مضبوط کریں گے۔ کئی یمن کے عنوان سے جو 40-42 ممالک انہوں نے اکٹھا کیا تھا، تو یمن کے مقابلے میں نہیں تھا، یمن بیچارہ تو ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے، اصل تو وہ اس مقاومت کے بلاک کے خلاف ایک بہت بڑا الائنس بنایا گیا تھا، کہ جس میں ظاہر اتنی بری ناکامی ہوئی کہ ابھی تک اس کا ذکر بھی نہیں ہے، جسے کہیں گے وہ خود الائنس بھی ایک قصہ ہے، گزشتہ اور پارینہ بن چکا ہے، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے کہ کون سے ممالک شامل تھے۔ تو یہ جو اس وقت بحری مچکیں کہیں یا بحری جو ٹرمپ نے ایک لحاظ سے جسے آپ کہیں کہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جاتے جاتے کم از کم یہ ثبت کر جائے کہ میں نے اپر ہینڈ رہ کے جو ہے نا اپنی فارن پالیسی کو چلایا، میں مغلوب نہیں ہوا، تمام تر مقاومت کی کوششوں اور مقاومت کی سٹرگل اور کامیابیوں کے باوجود۔ تو یہ ایک لحاظ سے انہوں نے کوشش کی لیکن ناکام کوشش، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کا انتخاب کرنے میں تھوڑا دیر کر دی انہیں، اور پھر اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ملک کے اندر اس کے ساتھ اس طرح کے اقدامات پہ کیا ریئیکشن آ سکتا ہے، مثلا پینٹاگون کیا کرے گی، خود اپوزیشن کیا کرے گی، یا عالمی سطح پہ ٹرمپ، چونکہ بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے یا جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جو ہواری ہوتے ہیں ان کو ایک اور طرح کا منظر پیش کرتے دکھاتے ہیں کہ یہ منظر ہے اصل میں، حقیقت سے وہ دور ہوتا ہے، تو وہ ان مناظر کو دیکھ کے پھر وہ بعض دفعہ فیصلہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹرمپ نے بھی اس کو کچھ اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں کہ اگر تم یہ B-52 چلا جائے گا وہاں پہ یہ ہو جائے گا تو ایران ایک دم دباؤ میں آ جائے گا، اور ان ممالک کو بھی ایک حوصلہ مل جائے گا کہ جو اس وقت دبکے بیٹھے ہیں کہ بھائی ٹرمپ جا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ دو تین بڑے اہداف تھے لیکن بری طرح ناکامی. میں سمجھتا ہوں ٹائم کے عنوان سے بھی اور زمان جسے آپ کہتے ہیں جگہ کے عنوان سے بھی یہ اچھا فیصلہ نہیں کر سکے. ان کے جو تھنک ٹینک تھے یا جو اس کے ہواری تھے انہوں نے غلط فیصلہ کر کے ٹرمپ کی بدنامی میں، ٹرمپ کی ناکامیوں میں، اور جسے آپ کہیں کہ انتہائی، جسے ایک ایسے صدر کے طور پہ گویا وہ اس وقت وائٹ ہاؤس سے جا رہا ہے جس کے کریڈٹ میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، نہ فارن پالیسی کے عنوان سے کوئی ایک بڑی کامیابی اس کو ملی ہے، اور داخلی پالیسی کے عنوان سے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ خود ان کی پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈومیسٹک ٹیررسٹ کہا گیا ہے اور تشدد پہ ابھارنے والا، ملک کے آئین کا مخالف، یعنی ایک ایسا شخص کہ جو اس وقت امریکی عوام اور امریکی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہے. وہ اچھا نظام ہے یا برا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا چہرہ جو ہے وہ ایک ایسے فرد کے طور پہ سامنے آیا کہ جس کے کریڈٹ میں داخلی طور پہ بھی ناکامی ہے اور خارجی عنوان سے بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا کہ جو کل کہہ سکے کہ میں نے یہ
کوئی کارنامہ کیا.
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
العلم والحكم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي النبي نبی النبی نبی النبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان درجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 خاتم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلا کالے گورے کا فرق ہے، یا قد و قامت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل اس بات کا نام ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کے جیسی محنت ہے اس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی کی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عدالت اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفیت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظرف چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں ایک کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں ایک ہی کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 10 کلو پانی آئے گا۔ تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے۔ دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے اللہ نے 1 کلو یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے۔ جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے، یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے۔ تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے غور و فکر کی روشنی میں۔ اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت 3 چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی۔ دیکھیے، یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی۔ لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح، اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا، چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں۔ اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا۔ پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے۔ رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں۔ اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ یا دوسرے لفظ ہیں وثیابک فطہر، یہاں ثیاب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ یملا الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے، اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رکاکت اور ضلالت کی علامت ہے، اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے۔ چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے. تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی, ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو انجام دیتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے. وہ غاصب بھی ہوتا ہے, وہ چور بھی ہوتا ہے, وہ فراڈ بھی ہوتا ہے, وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے. ہے ایک ہی آدمی لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے. اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے. لہٰذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی, فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی. اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے, جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے. لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں, اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیے ہوئے ہیں, نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں.
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے. اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ خلقت کا ہدف کیا ہے, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. یہ قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے. پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان, آزمائش. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا, اور اس کا عرش جو ہے وہ, اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے. ایک طرف خلقت ہے, ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے, اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے, کون اچھے اعمال انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آسمان, یہ مقدمہ ہے کس چیز کا؟ انسان کی خلقت کا. اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا, کسی مجبور سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے, مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو, دو راستے پہ کھڑا ہو, دو راہے پر وہ انتخاب کرے, رحمان کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے, امتحان کے مرحلے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے, ٹیڑھا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے, ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہے پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے, یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے, یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ وہ بندگی تک پہنچے گا، عبودیت تک پہنچے گا. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یعنی میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ، یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لیبلوکم امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا، پہلا ہدف. دوسرا ہدف، جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا، وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا، جب بندگی انسان کرے گا تو پہنچے گا کہاں؟ بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے رحمت واسعہ الہیہ سے مستفید ہوگا، فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمتیں، ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جس سے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس حد تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو، بندگی کے مرحلے میں آ جائے، وہی رحمت، وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی، بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے، اللہ کی ایک، اور اس کے جو خاص بندے ہیں ان بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں، اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں. لہذا پیاری، یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ شادی کتنی اہم چیز ہے. اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے افراد کی؟ دیکھیں، قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہے، ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہیے، وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں، دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے، آمادگی ہے ازدواج کے لیے، ان کا بھی نکاح کراؤ. جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں، جو جوان لڑکے، اسی طرح سے جو غلام ہیں، جوان ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ، ان کا بھی نکاح کراؤ اگر وہ فقیر ہوں گے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے، متدین ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا, میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے. اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں, میں غریب ہوں. یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے. نہیں, اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا. اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے, اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو تو تو نکاح کر. تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے, ثروت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا, بے نیاز کر دوں گا, تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود ملانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں, دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے, جو یہ کام کر سکتے ہیں, جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں, وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں.